بچھوڑنا بھی مخلوق کی خاطر ہو. پڑھ لے اور اس کو ریا میں شما اس میں نیت صحیح کر لے کہ بھائی عام دنوں میں مجھے موقع نہیں ملتا, آج موقع مل گیا ہے اللہ کی رحمت سے, تو یہ اللہ کی نعمت ہے, کر لینا چاہیے. یہ بہت سے لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ ایسے میں کرنے میں ریا ہو جاتی ہے, یہ کوئی ریا میں داخل نہیں ہے. اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی عمل کا عادی نہیں ہوتا, لیکن ایسے مجمع میں پہنچ گیا جہاں سب لوگ وہ عمل کر رہے ہیں, تو سب لوگوں کو کرتا دیکھ کر خود دل میں داعیہ پیدا ہو جاتا ہے, نشاط پیدا ہو جاتا ہے کہ جب سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں. تو اس وقت میں بھی کر لینا چاہیے, اس کو چھوڑنا ٹھیک نہیں, اس کو کرنا ریا نہیں. مثلا امام غزالی نے مثال دی ہے رحمۃ اللہ علیہ, مثال دی ہے کہ جیسے تہجد عام حیات میں پڑھنے کا معمول نہیں, اب کسی سفر میں چلے گئے یا کسی ایسی جگہ چلے گئے جہاں جتنے ساتھی ہیں سب تہجد گزار ہیں, اٹھتے ہیں, ان کو دیکھ کر دل میں خیال پیدا ہو گیا بھائی اللہ کے بندے اٹھ رہے ہیں, ان کی صحبت مجھے میسر آ گئی ہے, اب یہ نعمت ہے, کم از کم اور دنوں میں نہیں کرتا تو ان کے ساتھ ہی کر لوں, اور اس کی وجہ سے نشاط پیدا ہو گیا, تو یہ اٹھ گیا اور تہجد پڑھ لیا, تو یہ ریا نہیں, یہ دکھاوا نہیں, کر لینا چاہیے. کیونکہ جو جس نیکی کی توفیق ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے کر گزرے, کیا پتا کہ کل کو پھر اسی کی برکت سے مزید آگے خود بھی کرنے کی توفیق ہوئی. اور اگر دل میں خیال آیا کہ صاحب یہ دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ, تو دیکھا کریں, دل سے نکال دیتے ہیں اور اس وقت یہ ریا ہے. تو جس طرح عمل کرنا مخلوق کے لیے ریا ہے, اسی طرح مخلوق کی خاطر عمل کو چھوڑنا بھی ریا ہے, اور چھوڑنا نہیں چاہیے مخلوق کے خاطر عمل, یہ بھی یاد رکھیے. تو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آدمی ریا سے پرہیز کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے اہتمام کے ساتھ مدد مانگے گا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی انشاءاللہ. یہ تو وہ عمل تھے جو کہ ریا تھے اور جن کا طریقہ یاد کیا گیا کہ تنہائی میں کیا جائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے. کہنے کو آسان ہے, میں نے بھی تقریر کر دی, آپ نے بھی سن لی, بڑے لمبی چوڑی کہہ دی, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرض سے, اس بیماری سے بچائے, اس سے محفوظ رکھے, اور اس کا جو طریقہ بزرگوں نے بیان فرمایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے دوسری حدیث ہے, اس کے اوپر باب قائم کیا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے, باب ما یتوا ہم انہ ریا ولیس بریا, ان چیزوں کا بیان جن کے بارے میں غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ ریا ہیں, حقیقت میں ریا نہیں, اس کے لیے ایک باب قائم کیا اور اس میں حدیث نقل کیا. نبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر ویحمده الناس علیہ قال تلک عاجل بشرى المؤمن. صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, کوئی بات چھوڑی نہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر ہمارے لیے واضح نہ فرما دی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ, ایک آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے, نیک عمل کر کے جب فارغ ہوا تو لوگوں نے تعریف شروع کر دی, بھائی آپ نے بڑا اچھا کام کیا, یہ تعریف شروع کر دی. تو تعریف کرنے سے کیا ہوتا ہے, دل میں خوشی ہوتی ہے, بھائی مسلمان میری تعریف کر رہے ہیں, خوشی ہوتی ہے. تو کہیں اس تعریف سے اور اس تعریف پر خوش ہونے سے ہمارا وہ نیک عمل ضائع تو نہیں ہو گیا, ایسا تو نہیں ہے کہ وہ عمل مخلوق کے لیے شمار ہوا ہو اور اللہ کے لیے نہ ہوا ہو, کیونکہ ہم نے تعریف سنی اور تعریف پر خوش بھی ہوئے. تو کیا اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جواب میں کہ نہیں, اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. تلک عاجل بشرى المؤمن, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن کو نقد خوشخبری دے دی جاتی ہے دنیا. اگر عمل کرتے وقت نیت صحیح تھی, اللہ کے لیے کیا گیا تھا, بعد میں مخلوق نے تعریف کر دی اور تعریف پر خوشی بھی ہوئی, تو اس تاریخ کے خوشی ہونے سے اس عغل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقد انعام ہے جو دنیا میں دے دیا گیا, نقد خوشخبری ہے جو دنیا میں دے دی گئی. اس سے گھبرانے کی بات, یہ اکثر و بیشتر پیش آتا ہے ہم سب سے کہ کوئی عمل ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی, لیکن بعد میں لوگوں کی تعریف سننے میں آ رہی ہے بہت, اور دل خوش ہو رہا ہے. تو اس سے کوئی عمل پر برا اثر نہیں پڑتا, بشرطے کہ اس تعریف کے نتیجے میں آدمی پھولے نہیں اور اس تعریف کے نتیجے میں تکبر میں مبتلا نہ ہو, عجب میں مبتلا نہ ہو, بلکہ کیا سوچے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے سب ایسا کرم ہے کہ میرے اچھے احوال لوگوں پر کھول دیے, میرے عیوب چھپا دیے اور اچھے احوال لوگوں پر ظاہر فرما دیے, جس کے نتیجے میں ان کے دلوں میں حسن ظن پیدا ہو, یہ خیال کر رہے تاکہ عجب و تکبر دل میں پیدا ہو. اور حقیقت تو یہی ہے, اگر انسان ذرا سا حقیقت پسندی سے دیکھے اللہ کہ اتنے عیوب کا پلندہ ہے ہر شخص ہم میں سے, کوئی شاید کوئی مستثنا نہیں ہو سکتا اس سے, عیوب کا ایسا پلندہ ہے کہ اگر ان عیوب سارے عیوب کی اطلاع مخلوق کو ہو جائے تو لوگ نفرت کریں گے نہ کریں, نفرت کریں, گھن کریں کہ یہ اس قابل نہیں ہے, یہ تو ملا جائے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ستاری ہے کہ اس نے عیوب پر پردے ڈالے ہوئے اور ہمارا کوئی اچھی بات لوگوں تک پہنچا دی ہے, ان کے علم میں اچھی بات, ہمارا اچھا حال آ گیا, تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا, اس کو ریا نہ کرنا. اور جب کوئی تعریف کرے, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, جب کوئی تعریف کرے تو فوراً دل میں یہ تصور لاؤ کہ یہ تعریف تو در حقیقت اللہ کی ہے, میری کیا تعریف. الحمدللہ رب العالمین, سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہو کہ نہیں, الحمدللہ رب العالمین, کیا معنی اس کے, کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے, یعنی اس کائنات میں جس چیز کی بھی تعریف کی جائے گی حقیقت میں تعریف اللہ کی ہوگی. کیوں؟ اس واسطے کہ بے اختیار بے حقیقت چیز کی تعریف کوئی معنی نہیں رکھتی. آپ نے تعریف یہ کی کہ یہ میز بڑی خوبصورت ہے, بڑی اچھی بنی ہوئی ہے, تو یہ تعریف اس میز کی نہیں ہے, یہ اس میز کے بنانے والے کی ہے, جس نے یہ میز بنائی اس کی تعریف ہے. میز کے اندر کیا حقیقت تھی کہ وہ خود ایسی بن جاتی, کسی نے بنائی تو ایسی بنی. آپ نے کسی قلم کی تعریف کی, یہ قلم بہت شاندار ہے, بہت اچھا لکھتا ہے, تو یہ اس پلاسٹک کی تعریف ہے, اس مادے کی تعریف ہے, اس بے جان چیز کی تعریف ہے. حقیقت میں دیکھو تو وہ تعریف کس کی ہے, جس نے وہ قلم بنایا. کھانا آپ نے بڑی شاندار تعریف کی, میں کھانا بڑا عمدہ پکا ہوا ہے, بہت لذیذ ہے, بہت شاندار بنا ہوا ہے, تو یہ تعریف در حقیقت کھانے کی نہیں ہے, کھانا پکانے والے کی ہے کہ جس نے بنایا بڑا شاندار بنایا. تو اس کائنات میں جس چیز کی بھی تعریف کرو گے حقیقت میں وہ تعریف اللہ کی تعریف ہوگی. اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو پتہ لگے کہ حقیقت میں تعریف وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے, کیونکہ جو تعریف والا کام ہو رہا ہے دنیا میں وہ سب کرنے والا اللہ جل جلالہ. تو یہ تصور کر لے, جب کوئی تعریف کرے تو تصور کیا کر لے کہ الحمدللہ رب العالمین, یہ تو ساری تعریفیں کس کو جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کو جا رہی ہیں, یہ میری کیا تعریف ہے. سبحان اللہ, کوئی اچھی بات دل میں آ گئی زبان پر تو آدمی یہ سوچے کہ اچھی بات میرے دل میں آ گئی, میری مجال تھی تو خود لے آتا, کسی ڈالنے والے نے ڈالی, یہ اس کا کمال ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, دارالعلوم دیوبند کے بانی, ہم سب کے سید و طائفہ, حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے درجے کے علوم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھے, پتہ نہیں کہاں کی بات کرتے تھے ملے عالم. تو ایک مرتبہ کوئی تقریر فرمائی کسی مسئلے پر, کسی علمی مسئلے پر, اور ایسی تقریر فرمائی کہ آدمی مبہوت ہو گئے, پتہ نہیں چل رہا ہے یہ علوم کہاں سے وارد ہو رہے ہیں, آسمان سے آ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں. گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بہت لمبی چوڑی تقریر فرمائی. تقریر فرمانے کے بعد سب لوگ مبہوت تھے, متحیر تھے علوم کے, اس دریا کے فیوز دیکھ کر. تو جب ختم کی تو فوراً فرمایا کہ دیکھو یہ سامنے کمرہ تھا تو روشن دان تھا وہاں, تو دیکھو یہ روشن دان کو دیکھو, اس روشن دان میں سے دھوپ آ رہی ہے نا, تو یہ روشن دان بھی اس دھوپ کی وجہ سے روشن ہے اور اس روشن دان کے ذریعے دھوپ اس کمرے کے اندر آ رہی ہے, روشنی آ رہی ہے. لیکن یہ بتاؤ کہ یہ روشنی کا آنا کیا اس روشن دان کا کمال ہے یا اس سورج کا جو روشنی پھینک رہا ہے؟ اس روشن دان کی تو کوئی حقیقت نہیں, یہ تو بیچ میں ایک آلہ بنا دیا گیا ہے اور اس کے واسطے سے وہ روشنی کمرے تک جا رہی ہے, روشن دان کی کوئی حقیقت نہیں. فرمایا کہ یہی میرا حال ہے کہ جو کچھ زبان پر جاری ہو رہا ہے کہ میری حیثیت ہے کہ روشن دان کسی ہے, سورج کوئی اور ہے جو پھینک رہا ہے یہ روشنی, علم کی روشنی, اور تم تک یہ پہنچا رہا ہے. یہ دل میں بات اپنے آپ کو متنبہ کرنے کے لیے کہ جو کچھ علم کی بات کہی گئی ہے یہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں, یہ دینے والے کا کمال ہے. تو جب کوئی تعریف کرے تو ہمارے فرما دیتے ہیں کہ خیال کرو کہ الحمدللہ رب العالمین, یہ تعریف کا حقیقت اللہ کی ہے. میری کیا حقیقت تھی کہ یہ کام کر گزرتا بغیر اللہ کی توفیق؟ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے وقت کا کام کچھ نہیں کرتا. اور پھر واقعہ سنایا کرتے ہمارے حضرت کہ ایک بزرگ تھے, ان کے سامنے جب کوئی تعریف کرتا کہ حضرت آپ نے فلاں چیز بڑی اچھی, آپ کا فلاں بات آپ نے بڑی اچھی فرمائی ہے, کسی بات کی تعریف کرتا تو خوب ہنستے تھے, ہنسا کرتے. تو کسی نے کہا حضرت آپ اپنی تعریف سے بڑے خوش ہوتے ہیں, جب بھی کوئی تعریف کرتا ہے تو آپ ہنستے ہیں, تو کہاں پہ خوش تو ہوتا ہوں. تو کہا جی ہم نے سنایا اپنی تعریف سے خوش نہیں ہونا چاہیے. کہا کہ بھائی تعریف جو کوئی کرتا ہے وہ میری تعریف ہوتی کب ہے؟ میں خوش اس بات پہ ہوتا ہوں کہ میرے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے, میرے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے کہ اس نے مجھے بدھ جیسے ناکارا کو, ناچیز کو, ذرے کو یہ توفیق عطا فرما دی, اور تعریف تو اس کی ہو رہی ہے تو میں اپنے اللہ کی تعریف ہونے پہ خوش ہوتا ہوں. یہ تو جب بھی کوئی تعریف کرے فوراً دل میں خیال لاؤ کہ یہ حقیقت میں تعریف اللہ کی, میری کیا حقیقت, اور ساتھ میں شکر کرو اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے دل میں میرے بارے میں خوشگمانی پیدا کر دی, میرا اچھا حال اس پر ظاہر فرمایا, میرے عیوب کی پردہ پوشی فرمائی, اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. یہ دو کام کر لو, وہیں جڑ کٹ جائے گی ریا کی بھی, نام و نمود کی بھی, عجب کی بھی, تکبر کی بھی, ہر چیز. یہ دو کام کر لو جب بھی کوئی تعریف کرے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں, ہمارے حضرت نے کتاب لکھی تھی اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھی ہوگی آپ حضرات نے, کہتا رہتا ہوں پڑھنے کے لیے. تو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنت, جس میں سنت بیان ہے, سنتوں کا بیان ہے, وہ جمع فرمائے. تو ایک دن فرمانے لگے کہ جب یہ کتاب چھپ کر آنے لگی, آنے والی تھی, تو میں نے اللہ اللہ میاں سے بات کی. کیا کی؟ کہ اللہ یہ کتاب چھپ کے آئے گی اور لوگ اس کی آ کے تعریف کریں گے کہ حضرت بڑی اچھی آپ نے کتاب لکھی, لوگ آ کے تعریف کریں گے اور تعریف سے میرا دل بھی خوش ہوگا, تو کہیں میرے اندر خرابی نہ پیدا ہو جائے اس تعریف کے سنتے رہنے سے. تو اللہ مجھے ایسا کر دیجئے کہ اس تعریف کے نتیجے میں جو خوشی حاصل ہو اس سے کوئی عجب اور کبر پیدا نہ ہو, بلکہ آپ کا شکر ادا کرنے کی توفیق. یعنی پہلے سے میں نے لمیاں سے معاہدہ کر لیا, دعا کر لی, یا لمیاں اب تعریف کوئی کرے تو یہ تعریف ہوگی تو آپ کی, میری کیا تعریف, اور اس کے اوپر مجھے خوشی ہو تو اس خوشی کو میرے لیے عجب کا اور تکبر کا ذریعہ نہ بنائیے, اس کو میرے دل میں شکر کا ذریعہ بنا دیجئے کہ میں آپ کا شکر ادا کروں. کہتے بھائی ہم نے تو یہ معاملہ کر لیا, اب جو جتنا چاہو تم تعریف کرتے رہو, کچھ کرتے رہو, آ جاؤ ہم خوش بھی ہو جائیں گے لیکن انشاءاللہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو یہ ہے کہ جب کوئی تعریف کرے اللہ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کا شکر. اس موقع پر یہ سمجھنا کہ صاحب یہ جو خوشی ہو رہی ہے یہ ریا ہو گئی, یہ نہیں, یہ ریا نہیں. اسی لیے امام نووی فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں وہم ہو جاتا ہے ریا کا, حقیقت میں ریا نہیں. ایک اور بات جس کے بارے میں بکثرت وہم ہو جاتا ہے کہ یہ ریا ہے, حقیقت میں ریا نہیں ہے, وہ ہے جو ہم سب کے ساتھ پیش آتی ہے کہ آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے تو اپنے سیدھے سادے کپڑوں میں پہنے رہتا ہے، معمولی قسم کپڑے پہنے پھرتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو ذرا بن ٹھن کے نکلتا ہے، کپڑے بھی ذرا نئے پہنو، ٹوپی بھی اچھی لگاؤ، خوشبو بھی لگاؤ، اور کچھ نہ کچھ اپنے استطاعت کے مطابق زیب و زینت بھی کرتا ہے، کپڑے بھی اچھے پہنتا ہے. تو بعض اوقات دل میں خیال آتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میرا ظاہر و باطن ایک نہیں، کیونکہ باطن میں تو رہتا ہوں معمولی کپڑوں میں اور باہر جاتا ہوں تو اچھے کپڑے پہن کے جاتا ہوں، تو یہ تو میرا ظاہر و باطن ایک نہیں ہے، یہ جو میں باہر جا رہا ہوں یہ تو نمود ہے، نمائش ہے، اور یہ ریا ہے. یہ خیال کبھی کبھی دل میں آتا ہے، بعض لوگ پوچھ بھی لیتے ہیں، تو خوب سمجھ لیجیے کہ یہ ریا نہیں، یہ سنت ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا؟ کہ آدمی جب دوسروں کے سامنے جائے تو اچھی حیات میں جائے، اچھی حیات بنا کر جائے، اور عام گھر کے مقابلے میں دوسروں کے سامنے جاتے ہوئے نسبتاً بہتر کپڑے بھی پہنے. یہ بھی سنت ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ جب باہر جائیں دوسروں کے سامنے تو ذرا کپڑے نسبتاً پہلے سے بہتر پہن دیتے. ایک جبہ آ گیا ایک مرتبہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفے میں، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس کو کوئی صدقہ فرما دیں یا کسی کو دے دیں، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ اس کو کسی کو نہ دیجیے، تو میں نہیں چاہتا، آپ ہی رکھ لیجیے. کیوں؟ اس میں الفاظ یہ استعمال کیے فاروق اعظم نے کہ تتجمل به للناس للوفود وفي الاعياد، کہ آپ یہ جبہ پہن کر جب وقت آتے ہیں دوسروں قبیلوں کے وقت ملنے کے لیے تو اس وقت آپ پہن کر ان کے سامنے جایا کریں، اور عید کے دن جب آپ خطبہ دینے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں لوگوں کے سامنے تو اس وقت اس کو پہنا کریں، اس لیے اپنے پاس رکھ لیجیے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو تسلیم فرمایا اور وہ جبہ رکھ لیا. تو معلوم ہوا کہ دوسروں کے سامنے جاتے ہوئے اپنے گھر کے مقابلے میں بہتر کپڑے پہن لینا یہ کوئی منافقت نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب ظاہر باطن ایک نہیں رہا وہ، بلکہ اگر نیک نیتی سے ہو، اچھی نیت ہو، تو شاید ثواب بھی مل جائے. کیا نیت؟ پہلی نیت یہ کہ اچھے کپڑے پہن کے جاؤں گا تو دیکھنے والے کا دل خوش ہو، گندے کپڑے ہوں، میلے ہوں تو طبیعت کو کراہیت ہوگی، دوسرا آدمی ملے گا تو، اور اگر اچھے کپڑے پہن کے جاؤں گا تو اس کا دل خوش ہوگا، اس کو کراہیت نہیں ہوگی. اس نیت سے اگر پہن کے جا رہا ہے تو یہ کوئی یہ نصیبیہ کا گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے، اس واسطے کہ دوسرے بھائی کا دل خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، ثواب. اور اگر اس کا دل خوش کرنے کے لیے نہیں، کم از کم اپنا دل خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے کہ میں دوسرے باہر کپڑے پہن کے جا رہا ہوں اس لیے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ذرا اچھا نظر آؤں، تو اس میں بھی کوئی مذاق ہے، یہ بھی جائے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمت عبده علی، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے بندے کو جو نعمت عطا فرمائی ہے کوئی، اس نعمت کے اثرات اس کی ظاہر اس کے اوپر ظاہر ہو. ہم نے پیسہ دیا تم کو، ارے بھائی اس پیسے کے کچھ اثرات تمہارے کپڑوں پہ، تمہارے رہن سہن پر نظر آنے چاہیے. یہ کیا کہ پیسے دیے تمہیں اتنے نعمتوں کی تم کو تم پر بارش کی اور تم رہے ہو جھوپڑی میں، اور میں نے گزارے کپڑے پہن کے باہر جا رہا ہوں، جس کے مانا یہ ہے کہ ناشکری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دی ہیں اس لیے کہ تم اس کو استعمال کرو اور تمہارے اوپر وہ آثار اس کے نظر آئیں، اور تم نے اس کو بیکار ڈال دیا تو یہ نعمت کے اثرات ظاہر نہ ہوئے، یہ پسند نہیں لگا. تو اس واسطے اگر باہر اچھے کپڑے پہن کے جائیں تو کوئی مذاق ہے. ابھی پتہ نہیں گزشتہ ہفتے یا گزشتہ کوئی صاحب پوچھ رہے تھے کہ صاحب آپ نے یہ ریا کے اوپر بیان کیا بھائی نام و نمود سے کام نہیں کرنا چاہیے، اب ہمیں تو یہ ہے کہ جب ہم کہیں اپنے کام پہ جاتے ہیں دفتر پہ جاتے ہیں تو کپڑے اچھے پہن کے جاتے ہیں, اور بلکہ پابندی ہوتی ہے بعض جگہوں پر کہ اچھے کپڑے پہن کے آؤ, گھر میں ویسے پہنتے نہیں, تو یہ تو کہیں منافقت میں داخل تو نہیں ہو گیا یا ریا میں. تو خوب سمجھ لیجیے یہ نہیں, اچھے کپڑے پہن کے جانے میں کوئی قباحت نہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بلکہ اپنے ظاہر کو بھی حتی الامکان ذرا ایسا بنانا جس سے آدمی کو وحشت نہ ہو, یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تاکید فرمائی. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے آپ کی خدمت میں, بال ان کے بڑے ہوئے, لبیں بڑی ہوئی, بال غیر متناہی, پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. تو اس حالت میں وہ پہنچے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. تو جب وہ آپ نے ان کی جو حاجت تھی وہ پوری کر دی, اس کے بعد ان سے فرمایا کہ بھئی ایسا کرو کہ ذرا باہر جاؤ اور کوئی حوض ہوگا تاکہ حوض میں جا کے اپنا چہرہ دیکھو. آئینے تو اس طرح بہت زیادہ میسر نہیں تھے نا, تو حوض میں جا کے اپنا چہرہ دیکھو اور ایک مسواک لے لو اور مسواک کو یہاں پر رکھ کے اور اپنی لبیں تراشو اور بالوں کو ذرا ٹھیک ٹھاک کرو, یہ کر کے آؤ میرے پاس. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں انہوں نے جا کے سب کام کیا اور واپس آئے. تو آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا علیہ ہذا احسن, کیا یہ اب اچھا نہیں لگ رہا ہے تم؟ معنی یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک جسم عطا فرمایا ہے تو اس جسم کو مناسب طریقے سے رکھنا یہ بھی اس جسم کا حق ہے, تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے بشرط ہے کہ حدود شریعت نہ ہو, حدود شریعت سے باہر نہ ہو. اور یہ نہ ہو کہ ہر وقت آدمی کنگھی چوٹی میں لگا ہوا ہے, سنگاری میں لگا ہوا ہے, لیکن کبھی کچھ نہ کچھ اہتمام کرے, یہ بھی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہی باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہوتی ہیں, اور اس میں افراد تفریح میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. اگر صحیح رہنمائی نہ ہو, صحیح علم نہ ہو, صحیح رہنمائی نہ ہو, تو اسی میں افراد تفریح میں مبتلا ہو جاتا ہے. جو ریا نہیں ہے اس کو ریا سمجھ رہا ہے, جو ریا ہے اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ ریا نہیں ہے, تو اس کے نتیجے میں حالات خراب ہو جائے. تو یہ بھی ایک شعبہ ہے اہم جس کے بارے میں عرض کیا گیا کہ یہ ریا کے اندر داخل نہیں ہے. اگر آدمی گزرے تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا کہ بعض مرتبہ وہم ہو جاتا ہے ریا کا, حقیقت میں ریا نہیں ہوتی, ان میں یہ چیز بھی داخل ہے. اور تیسری وہ بات ہے جو شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ واجبات اور فرائض میں کوئی ریا نہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں تو اس کو سنت کے مطابق مجمع کے اندر انجام دینا یہی برحق. اور آخری بات اس سلسلے کی وہ ہے جس کو دو ہفتے پہلے جس کی طرف متنبع کیا تھا کہ ریا کے جتنے بھی شعبے ہوں خواہ کسی بھی درجے کے, ان کی بنیادی وجہ ہوتی ہے مخلوق کی تعریف کا حصول اور حب جاہ, اصل بنیاد اس کی یہ ہوتی ہے, اور حب جاہ پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک مطالعہ کے ساتھ تعلق اور اس کی محبت کی کمی, اس لیے اس کا بنیادی علاج ہے حب جاہ کو, حب دنیا کو دل سے نکالنا, اللہ تبارک مطالعہ کی محبت کو پختہ کرنا. اور یہ جو کچھ میں نے بیان کیا یہ علم کی حد تک, نظریے کی حد تک, تاکہ حقیقت معلوم ہو جائے ریا کی, وہ ہے اس کے بارے میں جو کچھ نظریات, جو کچھ احکام ہیں وہ بیان کر دیے گئے, لیکن احکام بیان کر دینا اور سن لینا اور بات ہوتی ہے, عملی زندگی میں ان کو اپنانا یہ اور بات ہے. اور اصل مقصود یہ اپنانا ہے, علم تو بہت حاصل ہو گیا, ریا یہ ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی, لیکن جب عملی زندگی میں داخل ہوا تو کوئی امتیاز نہیں ہے, مبتلا ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. تو اس لیے اس کا راستہ حقیقت میں جو بزرگ تجویز کیا ہے وہ یہی ہے کہ کسی معالج سے رجوع کیا جائے, جو بتاتا ہے کہ یہ تمہارا عمل ریا تھا یا نہیں تھا. جہاں شبہ پیدا ہو کہ میرا یہ عمل ریا میں داخل ہے یا نہیں ہے، اس سے فوراً پوچھ لیں. اور اسی کو یہی مقصود ہے درحقیقت کسی کو شیخ بنانے سے، مرشد بنانے سے، پیر بنانے سے، مسلح بنانے سے، مقصود اصل میں یہی ہوتا ہے تاکہ وہ بتائے کہ میرا یہ عمل حدود کے اندر ہے یا حدود سے باہر ہے، کہیں ریا تو نہیں ہو گئی. جب یہ بار 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 اپنے معاملات کو پیش کرتا رہتا ہے، پوچھتا رہتا ہے، سوالات کرتا رہتا ہے، جواب اس کو ملتے رہتے ہیں، تو رفتہ رفتہ پھر اللہ تعالیٰ اس کا مزاج بنا دیتے ہیں، پھر خود اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میں کام جو کر رہا ہوں یہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. جب تک یہ نہیں ہوتا تو غفلت میں مبتلا رہتا ہے، گمراہی میں مبتلا رہتا ہے، حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتا رہتا ہے. تو اس واسطے بزرگ تاکید کرتے ہیں کہ بھائی اپنا کسی شیخ سے، مسلح سے تعلق قائم کرو، جو تمہاری بیماریوں کو پہچانے اور ان کا علاج تمہارے لیے تجویز کرے، اس کے اوپر عمل کر کے تم ان بیماریوں سے نجات پاؤ. یہی واحد راستہ ہے حقیقت. یوں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ وہ براہ راست کسی کو عطا فرما دے، قدرت میں سب کچھ ہے، لیکن سنت اللہ یہ ہے، عادت اللہ یہ ہے کہ یہ بیماریاں بغیر معالج کی طرف رجوع کیے ہوئے دور نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی ان کی طرف رجوع نہ کرے. تو اس لیے اصل علاج یہ ہے کہ کسی سے تعلق قائم کرے، اپنے حالات بتاتا رہے اور اپنی ان بیماریوں کا علاج کرا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان امراض سے مکمل نجات عطا فرما دے، اور اپنی رحمت سے دین کی ان باتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. دعا فرما لیجیے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی مکمل مغفرت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو دین کی فکر عطا فرما. یا اللہ آخرت کی فکر عطا فرما. یا اللہ اپنے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرما، اپنے تعلق کو ہر تعلق پر غالب فرما. یا ارحم الراحمین اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے قلوب میں پیوست فرما. یا اللہ اس محبت کے اثرات ہمارے اعمال پر ظاہر فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کے فضائل ہمیں عطا فرما، ہر طرح کے رضائل سے ہمیں نجات عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے امراض ظاہرہ اور باطنہ سے ہمیں، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کو محفوظ فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، یا مجیب دعوت المضطرین، رحمان الدنیا و رحیمہا، ارحمنا برحمتنا تغنینا بها عن رحمت من سواک. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعائیں قبول فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاد من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.